السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لأعطین الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ کے پیاروں کا مقام، اللہ کے پیاروں کا مقام. اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو برابر پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پسند کے اعتبار سے اپنی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے بعض زمین کے ٹکڑے کو چنا ہے اور اسے پسند فرمایا، اپنا حرم بنا دیا ہے. اوقات میں سے بعض اوقات چنے ہیں، انہیں پسند کیا ہے اور ان میں کثرت خیر و برکت ڈال دی ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے یا حج کے ایام ہیں، عشر ذو الحجہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو چنا ہے اور انہیں پسند فرمایا ہے، ان سے محبت کی ہے. جیسا کہ جگہ کے اعتبار سے سب سے افضل جگہ حرم ہے اللہ تعالیٰ کا، وقت کے اعتبار سے سب سے اچھا وقت ماہ رمضان ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے، اسی طریقے سے اپنے بندوں میں سے سب سے افضل بندے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو دوسروں جیسے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور یہ بات جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے کا تعلق دل سے ہے. پھر اس دل کا میں جو عقیدہ، اس کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے، پھر جسم پر بھی ہوتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اس مسئلے کو جاننے کی کیا اہمیت ہے، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، موٹی باتیں کرتے ہیں. دوسری بات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے موجود ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہیں. تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے. اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے بعض پیاروں کے چند قصے بیان کرتے ہیں، جتنا وقت ہمیں میسر ہوگا آخر میں، اور تاکہ ان کا مقام جانیں، ان کی حالات زندگی میں دیکھیں گے، پھر جانیں ان کا مقام کیا تھا. سب سے پہلے یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے. اور جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم توحید کے تیسرے حصے کی بات کر رہے ہیں. توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان فرض ہے ہر مسلمان پر. اللہ تعالیٰ کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم توحید کے اس حصے پر ایمان نہ لے کے آئے. اور توحید کے اس حصے پر ایمان تو ابو جہل ابو لہب بھی لے کے آیا تھا, توحید کے اس حصے پر کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے, واحد مالک, واحد تدبیر کرنے والا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے. کیونکہ جب مشکل عرب سے سوال کیا جاتا تمہیں کس نے پیدا کیا تو جواب میں کیا کہتے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا مالک ہے, وہی ہماری تدبیر کرنے والا ہے. دوسرے قسم کی توحید, توحید الوہیت, کہ اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا سارے کے سارے معبود باطل ہے. اسے توحید الوہیت بھی کہتے ہیں, توحید عبادت بھی کہتے ہیں. اور یہی وہ توحید ہے جس مشرکین عرب نے جھٹلایا تھا, ابو جہل نے جھٹلایا تھا, ابو لہب نے جھٹلایا تھا, اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دعوت دی تو انہیں قبول کر لی. تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے مکہ میں, یا مومن تھے جنہوں نے اس توحید پہ ایمان لائے اور اقرار کیا, یا پھر مشرک تھے, کافر تھے, جنہوں نے اس توحید کا انکار کیا. اور دونوں برابر ہو نہیں سکتے. اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی, جہاد کو بھی شروع کیا, جنت اور دوزخ کو بھی اسی لیے پیدا کیا, پوری مخلوق کو, خاص و اشرف مخلوقات کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ اہمیت اس توحید کی جس سے آج اکثر مسلمان لوگ نہیں, اکثر مسلمان غافل ہیں. اور تیسری قسم کی توحید, توحید اسماء و صفات, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنی پیاری صفات صفات الکمال میں ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثبوت کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ, بے شک یقینا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟ التوابین, توبہ کرنے والوں سے, جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تواب فعال ہے, غلطی ہوئی ہے, ندامت ہوئی ہے, توبہ کی ہے, اللہ نے قبول فرمایا, پھر غلطی ہوئی, پھر ندامت ہوئی, پھر توبہ کی, اللہ نے پھر بھی قبول کی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یحب التوابین ویحب المتطہرین, جو طہارت کرنے والے ہیں. توبہ سے دل پاک ہوتا ہے, طہارت سے جسم پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ظاہر و باطنن پاک ہو. ورنہ یہ کون سی پاکیزگی ہے؟ ظاہرن تو ہم وضو بھی کرتے ہیں, غسل بھی کرتے ہیں, تیمم بھی کرتے ہیں, طہارت کا خاص خیال رکھتے ہیں, لیکن باطن میں شرک, بدعات اور خرافات ہو, باطل عقائد ہو, یہ کون سی پاکیزگی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے دونوں چیزوں کو جوڑ دیا, یحب التوابین ویحب المتطہرین. کیا فائدہ ہوگا اس مسئلے کو جاننے کا؟ کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کو جاننے کا کیا فائدہ ہے اور نہ جاننے کا کیا نقصان ہے؟ کوئی کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سبحان اللہ, توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم اور تیسرا حصہ ہے. اور اہل قبلہ نے جو توحید ربوبیت پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں, توحید الوہیت پر بھی ان کا ایمان ہے, لیکن اسماء و صفات میں ان کا اختلاف ہوا. بلکہ بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو توحید الوہیت پر بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. کتنی معبودات ہیں آج مسلمانوں کے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اکثر مسلمانوں کو دیکھ لیں آپ, مزارات کو دیکھ لیں آپ, کیسے آباد ہیں, کسے پکارتے ہیں, کس سے سوال کرتے ہیں, کس کے نظر و نیازیں ہیں, کس کے لیے دعا و پکار ہے, کس سے وسیلہ طلب کرتے ہیں, کس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, کس کے لیے لنگر چلتے ہیں. ورنہ سلف صالحین کے زمانے میں توحید الوہیت پر جھگڑا نہیں تھا. اس زمانے میں اسماء و صفات پر کچھ ایسے لوگ آئے, بدعتی آئے, جنہوں نے اس کا انکار کیا. اور بعد میں پھر آہستہ تصوف آیا, اور آہستہ آہستہ لوگوں میں جہالت بڑھتی گئی, اور پھر توحید عبادت میں بھی خرابی پیدا ہوئی, جس میں آج امت میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو توحید عبادت میں بھی غلطی کر رہے ہیں. وہ توحید جو سب سے اہم توحید ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی, جن و انس کو پیدا کیا, جہاد کو مشروع کیا, جنت اور دوزخ کو بھی صرف اسی توحید کے لیے پیدا کیا. تو توحید و اسماء و صفات میں اہل قبلہ کا اختلاف ہوا. بعض لوگوں نے مکمل انکار کیا, جیسے جہمی ہیں, معتزلہ نے اسماء کا اقرار کیا, صفات کا انکار کیا. اشعری آئے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے صرف سات صفات ہیں, باقی کوئی صفت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار کیا. پھر ماتریدی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی اقرار کر کے صفات سات نہیں آٹھ ہیں. عجب بات ہے, مرضی ہے, کوئی مکمل انکار کرتا ہے, کوئی ادھورا انکار کرتا ہے, کوئی سات کا اقرار کرتا ہے, کوئی آٹھ کا اقرار کرتا ہے, اپنی مرضی ہے کیا؟ احسن الجماعت نے پہلے دن سے آج تک اور تا قیامت انشاءاللہ ان کا اختلاف اس مسئلے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. ہمارا ایمان ہے ہر اس نام پر, ہر اس صفت پر جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے, ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے, اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, تو پھر مخلوق بھی محبت کرتا ہے, مخلوق بھی رحمت کرتا ہے, مخلوق کے بھی دو ہاتھ ہیں, تو پھر مشابہت لازم آتی ہے. اور ثبوت میں یہ ادھوری آیت پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے اگر ہم ان صفات کو مان لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مثلیت لازم آتی ہے, اور پھر جو بھی خالق مخلوق سے کے ساتھ تشبیہ پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص کافر در اسلام سے خارج ہے. یہاں سے غلطی لگی. جواب کیا ہے؟ اسی آیت کو پورا پڑھیں. آگے دو لفظ کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ پوری آیت پڑھتے ہیں اگلے دو لفظ چھوڑ دیتے ہیں, جواب انہیں اگلے دو لفظوں میں ہے. یہ ایک ہی آیت کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی مختلف کسی اور صورت میں نہیں. اگر کسی اور صورت میں ہوئی تب بھی ماننا فرض تھا, لیکن جب اسی آیت کا حصہ ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ادھوری آیت کو لے لیتے ہیں اور اگلے الفاظ جو ان کے ناپسند ہیں نعوذ باللہ, جو ان کے اپنی عقیدہ کے مطابق نہیں ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اور وہ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے, سنتا نہیں خوب سنتا ہے, دیکھتا بھی ہے خوب دیکھتا ہے. مخلوق سنتی ہے کہ نہیں, دیکھتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کسے سمیع بصیر نے بنایا ہے؟ انسان کو. انسان سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. کیا مشابہت لازم آتی ہے؟ مشابہت لازم آتی ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی نہ فرماتے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے, انسان کے لیے خاص ہوتا تو مشابہت لازم نہیں آتی, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اس آیت کریمہ میں لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے. عقیدے کی بات ہے, اس کو جاننا بہت لازمی ہے. جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے, اسماء حسنہ ہے, خوبصورت نام ہے, اور صفات الکمال ہے, وہ سچا اور پکا مومن ہے. اور جس نے اختلاف کیا ہے, انکار کیا ہے, تو وہ دائرہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے. اس تفصیل سے کہ کون دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں, اس پہ لمبی بحث ہے, وہ ہمارا وقت نہیں ہے. لیکن اہل سنت میں سے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار کرتا ہے جاننے کے بعد, علم کے بعد, حجت قائم ہونے کے بعد, سمجھنے کے بعد, جو صفت قرآن سنت پہ ثابت ہے, واضح طور پہ ثابت ہے, جس میں سلف کا اختلاف نہیں ہے, وہ دائرہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے اور کسے پسند کرتا ہے, اور کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ہمیں خبر دی ہے. بعض ایسے صفات ہیں جس سے اگر لوگ متصف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کہلائیں گے. عجب بات دیکھیں, یرحمک اللہ, عجب بات دیکھیں, آج ہمیں اس دنیا میں ہر چیز کی پسند ناپسند کی ہونے کی خبر بھی ہے, قدر بھی ہے. میری بیوی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے مجھے پتہ ہے کہ نہیں, میرے والدین کو کیا پسند ہے ناپسند ہے ہمیں خبر ہے کہ نہیں, میرے دوستوں کو جب میں کوئی ہدیہ دیتا ہوں کوئی ایسی چیز سوچتا ہوں جو اس کو پسند نہ ہو, یا پہلے سوچیے اس کو پسند کیا ہے پوچھتا بھی ہوں, یا میں نے فلاں کو ہدیہ دینا ہے اب وہ پتہ کہ اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. عجب بات ہے, ہمیں مخلوقات میں سے سب کی قدر ہے, وہ کیا پسند کرتے ہیں کیا ناپسند کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے اس کائنات کے رب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جو میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرے تدبیر کرنے والا ہے, میرا رازق ہے, میرا سچا معبود ہے, اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کبھی میں نے سوچا ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے. کاش ہم جاننے والے ہوتے تو شاید ہماری حالت ایسے نہ ہوتی. بعض ایسے صفات ہیں جن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, ان میں سے دو کا میں ذکر کر چکا ہوں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اور یہی علامات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی, کیونکہ جو ان صفات کی تحقیق کرتا ہے, جو ان صفات کو جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, یا ان کاموں کو جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جب کوئی شخص ان سے متصف ہوگا اور ایسے عمل کرے گا تو بھی اللہ کا پیارا ہوگا کہ نہیں, اور پھر یہی علامت اس کی ہے کہ اللہ کا پیارا ہے. آپ دیکھیں بتائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پیارا ہے. تواب اور متطہر, طہارت کرنے والا. غلطی کس سے نہیں ہوتی, گناہ کس انسان سے نہیں ہوتے, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, زبان سے گناہ کر بیٹھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے گناہ کر بیٹھتے ہیں, کانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں, ہاتھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں, پاؤں سے قدموں سے گناہ ہو جاتے ہیں, سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ. کوئی نجات کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لیں, اور توبہ کرنے کے لیے کسی بیچ میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی مدد وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, براہ راست اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کریں. توبہ النصوح, اللہ تعالیٰ توبہ پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, جو پسند کرتا ہے تو کیا وہ معاف نہیں کرے گا, مغفرت نہیں کرے گا؟ طہارت, جسم کی پاکیزگی مطلب شرعی ہے, اور ہر عقل مند سمجھدار انسان جسم کی حفاظت کرنا جانتا ہے. صرف میڈیکل سائنس نہیں آج یہ حکم دیتی کہ اپنے جسم کی حفاظت کرو, اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھو, بلکہ ہر عقل مند سمجھدار انسان یہ جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ صبح صبح اٹھ کے سمجھاتا ہے کہ غسل کر لو, اپنے دانتوں کو صاف کر لو. ہم صفائی ستھرے کا خاص خیال رکھتے ہیں, اور طہارت ایمان کا حصہ ہے, نصف ایمان ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. ہم طہارت جتنی کریں گے اتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں گے. لیکن اچھا, طہارت وضو کا طریقہ ہمیں آتا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا کہ جو ظاہری طہارت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیار, اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ہے. طہارت سے کیا مراد ہے؟ کہ پانی جیسے استعمال کرنے سے جسم کی صفائی کرو, جیسے ویسے غسل کر لیتے ہم صاف ہونے کے لیے, یا شرعاً طہارت سے کچھ اور مراد ہے؟ یہ شرعی طہارت ہے, صرف جسم کو صاف ستھرا نہیں رکھنا, وہ تو کافر بھی غسل کر ہی لیتے, نہا ہی لیتے ہیں کبھی کبھی جا کے, لیکن اس سے مراد ہے الطہارت الشرعیہ. کون سی الطہارت الشرعیہ؟ کہ میں نے غسل کرنا ہے شرعی طریقے سے, میں نے وضو کرنا ہے شرعی طریقے سے, میں نے تیمم کرنا ہے شرعی طریقے سے, اپنے طریقے سے نہیں, اپنے عقل کے لائے ہوئے طریقے سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں, بلکہ اپنے رب کی مرضی سے. کیا ہمیں وضو کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ آتا ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے جو وضو آج تک ہم کر رہے ہیں کیا اس میں کچھ غلطی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے یا ضرورت سمجھی ہے ہم لوگوں نے؟ یا بس باپ دادا کو دیکھتے ہم بھی وہ ویسے وضو کر لیتے ہیں؟ غسل میں کیا ہے؟ جسم پانی بہال غسل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. کوئی نبوی طریقہ ہے غسل کا؟ کوئی سنت مسنون طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سا ہے؟ جتنی آپ عبادات میں، کیونکہ وضو عبادت ہے، غسل عبادت ہے، تیمم عبادت ہے، جب عبادت کہا تو پھر ہماری مرضی باقی نہیں رہتی، اسی کی مرضی ہے جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا، تو پھر طریقہ بھی اسی کا ہونا چاہیے نا. اور ان عبادات میں جو جتنا واجبات، شروط، ارکان واجبات اور سنن، سنتیں بھی، یہ نہ کہ یار سنت ہے تو اس میں سے یہ حصہ چھوٹ گیا ہے، لازم تو نہیں تھا نا، سنت ہے وہ حصہ بھی چھوٹ گیا ہے، نہیں. جب ہم اللہ کے لیے کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو پھر ہمیں بہترین طریقے سے کرنا ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ سنت یا فرض ہے تو بہترین طریقے سے کریں؟ یہ علمی بات ہے کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، یہ رکن ہے، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ واجب ہے، سنت ہے یا رکن ہے یا کیا ہے. ہم بہترین طریقے سے، ہمیں حکم ہے بہترین طریقے سے کریں. ہاں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے انجانے میں، پھر جا کے سوال کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ نماز کے وضو نہ دہراؤ، یہ سنت ہی یہ فرض نہیں تھا، غسل نہ دہراؤ، یہ سنت یہ فرض نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں یار جب سنت ہے تو سنت ہی ہے، علماء کے تو سنت ہے، اس لیے نہیں کہتے کہ سنت اسے چھوڑ دو، بلکہ اس لیے کہتے ہیں اگر عبادت کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر جا کے سوال کرتے ہو، پھر وہ سمجھاتے ہیں یہ فرض نہیں تھا، اس لیے دوبارہ عبادت دہرانا لازم نہیں ہے. ٹائم ذرا دکھا دیں مجھے. تیسرے قسم کو جن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. صبر صاد با اور را، یہ جو حروف ہیں ان میں کڑواہٹ کا معنی پایا جاتا ہے، کڑواہٹ. صبر کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اور صبر انسان تب کرتا ہے جب اس پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے، مشکل حالات میں صبر کرنا ہوتا ہے. اور جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور پھر ان کا مقام عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، جیسے کہ توابین اور متطہرین ہیں، وہ صابرین میں سے بھی ہو گیا ہے. درجات دیکھیں کیسے بلند ہو رہے ہیں، آخر میں پھر نتیجہ نکالیں گے کہ کو کیا ایسے لوگ موجود ہیں جن میں سارے صفات پائی جاتے ہیں یا نہیں، وہ اللہ کے کیسے پیارے تھے اور آج ہم کہاں پہ ہیں، اپنا محاسبہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم، کتنا ہے اجر صبر کرنے والے کا؟ کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں؟ کسی کے پاس کوئی علم ہے تو بتائے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ صبر کروانے کو کتنا اجر دیتا ہے وہی جانتا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے. اور جو چیز انسان کو بے حساب ملے وہ کتنا امیر ہوگا. آج کے امیروں کے پاس جو مال و دولت ہے اسے گنا ہے تو وہ امیر سمجھے گئے نا، محدود ہے کہ نہیں؟ وہ جسے اللہ تعالیٰ بے حساب دے، دولت ادھر چھوڑ کے جائیں گے نا، اچھا اجر کہاں لے کے جائیں گے؟ اجر کہاں جائے گا؟ قبر میں بھی ساتھ ہوگا کہ نہیں؟ میدان محشر میں ہوگا کہ نہیں؟ پل صراط پہ ہوگا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کتنا ہوگا؟ بغیر حساب. ایک اور صفت ہے، ایک اور علامت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. احسان ہوتا کیا ہے؟ پرفیکشن، قول میں، عمل میں اور عقیدے میں. بعض لوگ بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں، عمدہ باتیں کرتے ہیں، عمل کیسا ہے؟ کمزوری ہے عمل میں، احسان عمل میں نہیں ہے. یہ شخص محسنین میں سے نہیں ہے. دوسرے قسم کے لوگ، قول میں بھی احسان ہے، عمل میں بھی احسان ہے، خوبصورت عمل ہے، لوگ دیکھتے ہیں ظاہر کیا بات ہے، دنیاوی کاموں میں بھی پرفیکشن ہے، احسان ہے، اور دین کے کاموں میں بھی پہلی صف میں نماز نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتے بہترین طریقے سے پڑھتا ہے. لیکن تیسرا حصہ باقی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، یہ شخص محسنین میں سے نہیں ہے. اصل بنیاد کیا ہے؟ باطن ہے، دل ہے. دل صاف ہے تو پھر ظاہر بھی صاف ہے، دل پاک ہے تو پھر ظاہر بھی پاک ہے، دل میں احسان ہے تو پھر باہر بھی احسان ہے، زبان پر بھی احسان ہے، عمل میں بھی احسان ہے. کیونکہ عقیدہ اگر درست ہے اور اسلامی عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے تو پھر عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اگر عقیدہ کفریہ ہے، نعوذ باللہ، باطل عقیدہ ہے، تو یہ اچھا قول، خوبصورت قول، خوبصورت عمل کیا فائدہ دے گا؟ کیا فائدہ اس کا؟ اور چوتھی چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے، یہ ہے الاحسان فی العبادہ، یا الاحسان مع اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان کرنا. ایک اور چیز باقی ہے کہ نہیں؟ الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ورنہ کون سی عبادات ہیں؟ یہ کون سا ظاہر اور باطن اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آئے دن تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صاحب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا ہے، صوامت قوام، روزے بھی رکھتی ہے نہیں چھوڑتی، اور نمازیں پڑھتی ہیں تہجد بھی نہیں چھوڑتی، یہ کیا ہے؟ احسان ہے کہ نہیں؟ احسان میں سے ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اپنے پڑوسوں کو پریشان کرتی رہتی ہے، پڑوسوں کو پریشان کرتی رہتی ہے، والدین نہیں، دیکھیں پڑوسی ہیں، والدین نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی بہن نہیں، قریبی خون رشتہ دار نہیں، پڑوسی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. ارے نماز پڑھنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، یہ احسان ادھورا احسان، یہ احسان نہیں ہے، یہ محسنین میں سے نہیں. محسنین میں سے ہوتی تو پھر جنت کی خوشخبری ہوتی. اور وہ قصہ معروف ہے کہ نہیں، کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی کہ نہیں؟ بلی کوئی انسان نہیں، مسلمان نہیں. دیکھیں آپ، سبحان اللہ، بلی کو قید کر دیا، نہ کچھ اسے خود کھانے پینے کو دیا، نہ اسے خود کھانے پینے دیا، بلی مر گئی. بلی کی قاتل عورت، جس نے نہ تو اسے جلایا ہے زندہ، نہ اسے گولی ماری ہے، نہ اسے سر پہ کچھ ہتھوڑا مارا ہے، کھانا پینا بند کیا، بلی مر گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا خبر دیتے ہیں، اپنی امت کو کیا خبر دیتے ہیں؟ ایسی عورت کہاں پہ ہے؟ جہنمی عورت ہے. اور دوسری بغی عورت، بدکار عورت، کتے کی وجہ سے جنت میں گئی کہ نہیں؟ احسان جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری ہے، بدسلوک جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، جہنم کی وعید ہے. یہ ہمارا دین ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا آج بھی آنکھیں نہیں کھل رہی، آج جو یہ ظالم بدکار لوگ جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور بعض لوگ زندہ جلا رہے ہیں، اور شخص ابن تیمیہ کا قول کا سہارا لیتے ہیں، سب جھوٹ ہے. اللہ کی قسم، ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا، کہ انسانوں کو زندہ جلاؤ، جھوٹ اور فریب ہے. ان کے پاس نہ قرآن مجید کی آیت ملی، نہ حدیث ملی، نہ سلف کا کوئی قول ملا. اگر ملے تو ابن تیمیہ کا وہ قول جس میں دور سے بھی جلانے کا ذکر ہی نہیں ہے. جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ. اگر بلی کو قتل کرنے والی عورت جہنم میں جا سکتی ہے، تو ایک زندہ انسان کو جلانے والے کے ساتھ کیا حشر ہو سکتا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا، یہ جو الیکٹریکل کرنٹ والی جو مشین ہے جس میں مکھیاں کو مارنے والی جو مشینیں ہیں، تو یہ بازار میں کافی بکنے لگی. تو کسی نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے سوال کیا کیا ایسی مشین کا استعمال جائز ہے جس میں یہ انسیکٹ مچھی مچھر وغیرہ مکھی مچھر وغیرہ آتے ہیں، اور اس پہ لائٹ پہ بیٹھتے، اس میں ایک تار ہے بجلی کی، اس میں یہ جو مکھی ہے جل جاتی ہے فوراً. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ طریقہ مکھیوں کو قتل کرنے کا، جلانے کا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق کو نہیں ہے. جلانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق کو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان قتل میں بھی احسان ہے. احسان کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ احسان والوں کو پسند فرماتا ہے نا، کہ قتل کرنے میں بھی احسان ہو. جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیا مشروع طریقہ ہے کہ ہم چھری کو چھپا کے آتے ہیں، ایک جہاں دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرتے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. یہ لوگ ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں دکھاتے ہیں اور زندہ جلا کر. یہ انسانیت ہے، یہ جہاد ہے، یہ احسان ہے، تو پھر ظلم کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان ہر چیز میں، قتل میں بھی احسان ہے. اگر کوئی شخص اپنے جانوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اپنی چھری کو تیز کر لے اور اسے ایک جھٹکے میں اس کے ذبح کر لے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. اگر قتل بھی کرنا ہے، تمہارے نزدیک وہ جاسوس ہے، تمہارے نزدیک وہ کافر ہے، جو کچھ بھی تم اسے فتویٰ لگاتے ہو، قتل کرنا ہے تو قتل میں بھی تو احسان کرو. یہ کون سا قتل کرنے کا طریقہ ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض میری ایک گزارش ہے، آدھا کام وہ کر رہے ہیں، وہ آدھا بھی نہیں، داعش اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے، وہ 10% کام کرتے ہیں، 90% ہم لوگ کر رہے ہیں. ایسی خبریں اور ایسے ویڈیو کلپ کبھی آگے نہ بھیجیں. میڈیا والے یہ کام کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا رب جانے. یہ کاپی پیسٹ کرنا چھوڑ دیں، ایسی خبریں لوگوں میں عام کر، دہشت پھیلانا چھوڑ دیں، وہ یہی چاہتے ہیں. ورنہ ویڈیو آنے کا فائدہ کیا ہے ان کو؟ ان کو پتہ دنیا میں جائے گا، پھیلے گا، لوگ ہم سے ڈریں گے، دہشت وہ چاہتے ہیں، اور ہم اس دہشت گردی کا حصہ تو نہیں بن رہے. اللہ سے ڈریں، ایسے کبھی بھی کسی کو نہ بھیجیں. اس لیے بعض لوگ مجھے بھی کسی نے بھیجا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کوئی کلپ آیا ہے، مت بھیجا کریں. کاپی پیسٹ جتنا آسان اتنے اس کا ہم ذمہ دار ہیں، جواب رب کو ہم نے جواب دینا ہے. احسان کی ہم بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ احسان کار کو پسند کرتا ہے. الغرض بس بہت لمبی ہے، وقت کم ہے. قرآن مجید کو پڑھیں، کتنی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا ہے، آپ خوب جان لیں گے. اس سے میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں سمجھنے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ. آج تک ہم قرآن پڑھتے آئے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، صرف اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور بیم تیسرا حرف ہے. ہم صرف ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیا چاہتے ہیں، الف لام میم میں 30 نیکی مل گئی، ہمارا کام بن گیا. کب تک یہ کام چلے گا؟ الف لام میم کب تک یہ کام چلے گا مجھے بتائیں. ہماری حالت تو دیکھیں، آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ ہماری حالت کب بدلے گی؟ جب ہم قرآن مجید کو صحیح سمجھیں گے، صحیح ترجمہ پڑھیں گے. مجھے یہ نہ کہنا میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہمارے پاس ہے لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وقت بھی ہم نکالتے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے پھر وقت اگر بہت زیادہ بھی ہو تو پھر ہمارے پاس وقت ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں. حدیث میں سے میں ایک دو حدیث کا ذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے مشہور اور معروف حدیث, من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے قرآن مجید کے علاوہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حدیث قدسی میں فرمان اللہ تعالیٰ کی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے, وہ قرآن مجید جیسا نہیں ہے, حدیث ہے, حدیث قدسی کہتے ہیں. جس نے میرے پیارے سے میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی مول لی ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی ہے, سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی ہے. اور پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہے, وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب, اور میرا بندہ نوافل میں کثرت سے نوافل پڑھتا رہتا ہے, استمرار ہے, ما زال کرتا رہتا ہے نوافل, جو فرض عبادت, جو فرض کے علاوہ عبادات ہے, نفل نماز ہے, نفل روزہ ہے, نفل حج ہے, نفل صدقات اور خیرات زکوٰۃ کے علاوہ یہ سارے کے سارے نوافل ہیں, جس میں سر فہرست جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز بہت زیادہ پسند ہے. الغرض کتنا محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے, ذرا خبر سنیں اس عظیم حدیث میں, جو نوافل کثرت سے پڑھتا ہے, کثرت سے کرتا ہے, فرائض سب سے پہلے ہیں, فرائض کے بعد پھر نوافل کی باری آتی ہے, اور کثرت سے نوافل جس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے, زبان رکتی نہیں, جسم تھکتا نہیں, اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرام مت کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرام بھی کرو اور اس آرام میں بھی اللہ کا ذکر ہو, سونے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو, جاگنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو, نوافل ہیں اور اس میں استمراریہ ہے کہ مسلسل کرتے رہنا ہے. ذرا خبر تو سنیں ذرا, اور اس سے بہت سے لوگوں کو غلطی بھی لگی ہے, جاہل لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, میرا بندہ کثرت سے نوافل کرتے کرتے مجھے اتنا پسند ہو جاتا ہے, میں اسے اتنا محبت کرتا ہوں, اتنے پسند کرتا ہوں کہ میں حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ, سبحان اللہ, قوت سماعت اس کے کان جس سے وہ سنتا ہے, آنکھیں جسے وہ دیکھتا ہے, ہاں جسے وہ پکڑتا ہے, پاؤں جسے وہ چلتا ہے, سبحان اللہ. بعض جاہل لوگوں نے کہا کہ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حل ہو جاتا ہے, خالق المخلوق ایک ہے, ثبوت یہ حدیث بخاری کی روایت ہے. جہل مرکب کی انتہا ہے, اللہ کی قسم جہل مرکب کی انتہا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ خالق المخلوق ایک ہے, واضح الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا محبت کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے کہ اب وہ کان سے حرام نہیں سنے گا, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, اپنی آنکھوں سے حرام نہیں دیکھے گا, اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کرے گا, پاؤں سے ظلم نہیں کرے گا, حرام کی طرف نہیں جائے گا, اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو محفوظ کرے گا, کانوں کو محفوظ کرے گا, ہاتھوں کو, پاؤں کو, اس کے جسم کو محفوظ کرے گا, کیونکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. یا غلام احفظ اللہ یحفظ, اے پیارے پیارے بچے اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, یہ وہ حفاظت ہے. اور کتنی یہ عظیم لوگ ہیں جو جب گناہ کو سنتے ہیں, حرام سنتے ہیں تو دل کانپ اٹھتے ہیں, گناہ کی طرف دیکھتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف دیکھنے یا سننے کی حد تک نہیں, اپنے پیاروں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھ رہا ہے, کبھی بچوں پر ناجائز ہاتھ اٹھ رہا ہے, کبھی زبان پہ گالی ہے, کبھی لعنت ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, کیا اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور ان کا مقام جانے, اللہ تعالیٰ کے پیارے یہ ہیں, یہ ان کی علامات ہیں. آخر میں علامت کیا ہے؟ آخر سے پہلے آخر میں ایک اور قصہ بھی ہم نے سنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ سے محبت کریں گے پھر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا نا. تو ابتدا کہاں سے ہے؟ یہاں سے ہے. ہم محبت کریں گے وہ بھی محبت کرے گا, ہم نہیں کریں گے تو وہ غنی ہے, بے پرواہ ہے, سمد ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم حقیر ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اس کی علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے, کیوں نشانی کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہوں گے اور ہیں اور رہیں گے, نہیں؟ کون اللہ سے محبت کے دعوے دار نہیں ہے؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, مسلمانوں کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کے لیے کر رہے ہیں, سبحان اللہ. کرسچن شرک کر کے بھی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے, اور بعض بلکہ اکثر مسلمان شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کرتے ہیں کہ نہیں, بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے کہ نہیں؟ آج بے نمازی سے پوچھ لے, نماز نہیں پڑھتا ہے, اللہ سے محبت کرتے ہو کیا جواب میں ملتا ہے؟ ہاں جی محبت تو کرتا ہوں میں, مسلمان پھر کیسا ہوں؟ وہ سمجھتے ہیں ہم نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس مسلمان ہو گئے, اب نماز پڑھو نہ پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے, اللہ کے محبوب ہو چکے ہو تم, کلمہ تو پڑھ لیا نا, اب اس سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. دین صرف نام کی چیز نہیں ہے, کام کی چیز ہے, اور دین پہ عمل نہیں ہوگا, کلمہ توحید پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر کلمہ توحید کا فائدہ بھی نہیں ہے. اصل مقصد ہے کلمہ توحید سے کہ کلمہ توحید میری زندگی کا مقصد بن جائے, میں اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہی کلمہ توحید پہ عمل. تو نشانی پھر جاننی ہی ضروری ہے کہ نہیں, کہ کون سچا محبت کرنے والا ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے, تاکہ اور کچھ نہیں, میں تو کم سے کم جان لوں کہ میں کہاں پہ ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ, نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے؟ فاتبعونی, میری اتباع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے یہ آیت سنی ہے, فاتبعونی, میرے اتباع کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے, سچ محبت کرنے والے بھی ہوں گے, اور بونس میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. ایک لفظ ہے جتنا زیادہ آسان ہے, آج امت کے بعض لوگوں پر اتنی زیادہ بھاری ہے, اور اکثر کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا, اکثر لوگوں پر امت میں فتبعونی بہت مشکل ہے. کیا ہم اتباع کرنے والے کے بہت سارے دعوے دار ہیں کہ واقعی اتباع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر پیمانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتے ہیں, شدید اختلاف کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع کرتے ہیں. ويتبع غير سبيل المؤمنين, اس آیت میں کیا ہے؟ فاتبعونی احببکم اللہ, یہاں پہ واتبع غیر سبیل المؤمنین, مومن کے راستے کیا ہے؟ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سبیل المؤمنین ہی ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں فاتبعونی تک پہنچائے گا, اس کے لئے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. فاتبعونی احببکم اللہ اور واتبع غیر سبیل المؤمنین, اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہو تو وہ راستہ غیر سبیل المؤمنین کا ہے, فتبعون سے جدائی کا راستہ ہے, دوری کا راستہ ہے, ریزلٹ کیا ہے؟ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ان للہ وانا الیہ راجعون. بڑی مصیبت ہے واللہ. یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت, صحیح محبت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کیسے ہوتی ہے؟ سبیل المؤمنین کی اتباع کرتے ہوئے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ منہج السلف, السلف صالحین کا راستہ ہے. یہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, اتباع التابعین ہیں. پہلے بہترین تین صدیوں کے سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں پوری امت میں سے. ان کا عقیدہ کیسے تھا؟ آج ہمارا عقیدہ کیسے ہے؟ ان کی عبادات کیسے تھی؟ آج ہماری عبادات کیسے ہیں؟ ان کے معاملات کیسے تھے؟ طریقتاً کیسے تھے؟ آج ہمارے معاملات, ہمارا طریقہ کیسے ہے؟ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ان کی سیاست کیسے تھی؟ ہماری سیاست کیسی ہے؟ ان کا دین کیسے تھا؟ ہمارا دین کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے کا مقام آخر میں, یہی المؤمنین سلف صالحین, سلف صحابہ کرم رضی اللہ عنہم اجمعین, ہمیں امت کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء اگر دنیا میں کہیں پہ ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام ان سب اولیاءوں کے سردار ہیں, اور سر فہرست انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے اولیاء صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام کے تعلق میں صرف ایک صحابی کا نام لیتا ہوں اور ان کے تعلق سے صرف ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوں بس. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جھنڈا کل میں ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کل فتح عطا فرمائے گا. تو صحابہ کرام ساری رات یہ سوچتے رہے کون سا خوش قسمت انسان ہوگا, اتنی بڑی خوشخبری. اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ صرف فتح نہیں ہے, صرف جھنڈا ہاتھ میں لینا نہیں ہے, اس جنگ کا قائد بننا نہیں ہے. سب سے بڑی خوشخبری یہ نہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا ہے, سب سے بڑی کیا خوشخبری ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اس خبر نے ان کی نیند کو اڑا دیا. فبات یدوکون, رات کو اب اس فکر میں ہیں یہ کون سا خوش قسمت انسان ہوگا, سب یہ تمنا کرتے کاش وہی ہوتا. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب سب منتظر ہیں, اب یہ خوشخبری اب کس کے نصیب میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اين علی, علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا داماد, پیارے بیٹے سیدنا فاطق کا خاوند, سیدنا حسن حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ, ان کے والد ہیں, کہاں ہے؟ تو بعض صاحب نے عرض کی ہو یشتکی ہے ہی نہیں, آنکھوں میں کچھ خرابی ہو گئی ہے, بیماری ہو گئی ہے, اتنی خرابی بیماری آنکھوں میں ہو گئی ہے کہ وہ چل نہیں سکتے سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے کے آؤ میرے پاس. تو دو صحابہ گئے اور اسے پکڑ کے لے کے آئے, چلنے کے قابل بھی نہیں تھے. ذرا جگہ دیکھیں, ماحول دیکھیں, ذرا کہاں پہ ہیں؟ میدان جنگ سامنے ہیں, جنگ کے لیے گئے ہیں, اور خیبر مدینہ کے قرین بہت دور ہے, اتنے سفر کر کے گئے ہیں, جھنڈا ہاتھ میں لکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, دینا چاہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا, فتح ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی ہمیں یقین ہے, لیکن ہاتھ کس کے ہوگی؟ عمل کرنے والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور اس حدیث میں نے پورا خطبہ دیا تھا, اور میں نے اس خطبہ یہ ٹائٹل تھا کہ ایک حدیث سے سارے بات گروہوں کا رد, ایک حدیث میں ہے. اور یہ آپ ہوم ورک سمجھ لیں کہ آپ میرا خطبہ بعد میں سننا, پھر آپ دیکھیں کہ اس ایک حدیث میں سے کتنی بات فرقوں کا آپ رد کر سکتے ہیں, ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر میں سے, اور متفق علیہ حدیث, بخاری مسلم کی روایت ہے. پھر خطبہ سن کے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے آپ کے کتنی مارکس ہیں، کتنی آپ نے نمبر لیے ہیں. الغرض تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ شدید تکلیف میں ہے، تکلیف آنکھوں میں ہے، اور آنکھیں سلامت ہوگی تو کوئی میدان جنگ میں اترے گا اور کوئی قتال جہاد کرے گا، بغیر دیکھے کچھ کر سکتا ہے کوئی جہاں پر زندگی موت کا معاملہ ہے؟ تو دو صحابی لے کے آتے ہیں، فبصق فی عینیہ، سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیہ مبارک آپ مبارک آنکھوں میں ڈالتے ہیں. فدعا له، پھر اس کے لیے دعا بھی کی ہے. فبرئ، بس فوراً شفا ہو گئی، جیسے کہ کبھی کچھ تکلیف تھی ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے دعا سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اب سنے آگے، اب یہاں تک ہمیں یہ خبر مل گئی کہ سیدنا علی ان میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب سنے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاص انسٹرکشنز، تعلیمات ہیں میدان جہاد میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ ذرا غور سے میری بات سنیں، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جہاد کی بات بھی کرتے ہیں اور دعوت تبلیغ کی بات بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، صرف کلمے کی حد تک بات کرتے ہیں، کلمہ پڑھا دیا ہم فاتح ہو گئے ہیں. ذرا اس حدیث پہ ذرا غور سے سنیں، اور اس حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں ذرا اس پہ غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، انفذ علی رسلک، آہستگی سے جاؤ، بردباری سے جاؤ، آرام سے جاؤ، سوچ سمجھ کر جاؤ، حکمت کے ساتھ جاؤ، جلد بازی نہیں ہے. جہاد سے مراد کافر کا قتل کرنا نہیں ہے، کافر کا سر اڑانا نہیں ہے. جہاد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہے، کلمہ توحید کی سر بلندی ہے، مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا. الغرض جاؤ، انفذ علی رسلک، جا کے کیا کرو، تلوار اٹھا کے مارنا شروع کر دو. ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو. میدان جنگ میں کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، اور سیدنا علی جا کے ان کو دین اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اسلام کو قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ کلمہ شہادت سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بس کافی ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کو اس دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے یہ بھی سمجھاؤ. اللہ اکبر، یہ شاہد ہے، کلمہ تو پڑھا دیا، اب اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے یہ سمجھایا ہے، کلمے کے صحیح مفہوم کیا ہے. کاش کہ آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جو پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے دین اسلام میں اور کلمے میں کیا حق ہے، کاش یہ جان لیتے ہوتے. واللہ آج ہماری یہ بگڑی حالت، یہ ذلت رسوائی کی حالت نہ باقی رہتی، کاش ہم یہ جاننے والے ہوتے. اور صحیح بخاری کی اسی روایت میں آیا ہے، اور ان کو جو اللہ، جو ان پر واجب اللہ تعالیٰ کا حق، یہ ان کو سمجھاؤ. کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوئے، اب اللہ تعالیٰ کس پہ کیا حق ہے مجھے بتاؤ، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے. بلکہ سیدنا معاذ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اپنے بندوں پر، اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ رسول اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس ایک اللہ کی عبادت کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہے، اور یہی وہ حق ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سیدنا علی کو سمجھا کہ جنگ خیبر کے میدان میں بھیجا ہے. ثم ادعوهم الى الاسلام، اسلام کی طرف اس نے بلاؤ، بس چھوڑ دو بلا کے، نہیں، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ایک اور بھی ابھی قید ہے. کیا قید ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اس اسلام میں، یہ بھی ان کو سمجھاؤ. یہ کوئی خاص جگہ پہ نہیں گئے جہاں پر خاص دعوت ہے, وہاں پر خاص پروگرام ہے, لیکچر دیا ہے, غیر مسلم 50,000 یا لاکھ کی تعداد میں بیٹھے ہیں, ان میں سے 50 نے کلمہ پڑھ لیا ہے الحمدللہ کر کے سلام کر کے چلے گئے. یہ کیا کیا ہے, یہ کون سی دعوت ہے؟ بعض لوگ جاتے ہیں جنگلوں میں جاتے ہیں اور ویرانوں میں جاتے ہیں, صحراؤں تک جاتے ہیں, دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو کلمہ پڑھوا کے واپس آ جاتے ہیں. تو کون سمجھائے گا اللہ تعالیٰ حق کیا ہے اس کلمے میں, یہ کون سمجھائے گا؟ ان میں سے ایک شخص رہتا ہے وہاں پہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوئیں, فتوحات ہوئیں, صحابہ کرام کے زمانے میں جنگیں فتوحات ہوئیں, ملک فتح ہوئے, کیا ملک فتح کر کے واپس چلے آؤ؟ یا وہاں پر کسی کو متعین کرتے تھے امیر جو لوگوں کو دین سے سمجھاتا تھا, سکھاتا تھا, اور اس دین کا حق کیا ہے لوگوں پر, اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے یہ سمجھاتا تھا؟ آج ہماری دعوت میں نقص کیوں ہے؟ آج لوگوں کو جب بات یہی کرتے کہتے دیکھو یہ بس لوگوں کو برا بلا کہنا جانتے ہیں, نہ خود اچھا کام کر, لوگوں کو اچھا کام کرنے دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اچھا کام یہ نہیں ہے, اچھا کام وہ ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صحابہ کام کیا کرتے تھے. لوگوں کو دعوت دینی تو صحیح دعوت دے, کلمہ توحید پڑھائیں, کلمے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کا حق بھی سمجھائے کہ حق کیا ہے. یہ ہماری گزارش ہے. بعض وہ پمفلیٹ لے کے آتے ہیں, دیکھیں ہم نے اتنا کام کیے ہیں, اتنی ہندو مسلمان ہوئے, اتنی کرسچن مسلمان ہوئے, اتنی دور دراز علاقے میں گئے. ایک سوال ان سے کرتا ہوں میں, یہ پمفلیٹ جتنے آپ نے بنائے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے, ہزاروں کی تعداد, کہتے ہیں ہاں, کتنی پمفلیٹ بنائے ہیں کہ کلمہ توحید کے صحیح معنی کیا ہے, ترجمے کے ساتھ جس زبان میں آپ لوگوں کو علیہ السلام کی دعوت اسلام قبول کیا, کلمہ توحید کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اس کلمہ توحید میں ارکان کلمہ توحید کے کیا ہیں, شروط کیا ہیں, لوازمات کیا ہیں, صحیح عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے, ایک دو پمفلٹ بنائے, کیا وہ دے کے آئے؟ کتنی پمفلٹ بنائے؟ ایک بنایا ہے, یہاں پر تو لاکھوں ہیں ہزاروں ہیں, ایک بنایا ہے ان کو دے کے آئے ہیں؟ نہیں ہے. کسی نے آج تو مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ دیا ہے. اور پھر سمجھانے کے لیے کون ہے؟ کچھ نہیں جاتا, آپ کا ٹیم ورک ہے نا ماشاءاللہ, بہت بڑا ادارہ ہے آپ لوگوں, بڑے بڑے ادارے آج موجود ہیں انڈیا میں خاص طور پہ, تو آپ ماشاءاللہ صرف ممبئی میں دیکھ لیں کتنے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, سب دعوت سینٹر سب اس میں, اور کافی مطلب ان کے پاس ماشاءاللہ فنڈز بھی جا رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر سسٹم سے چلنا ہے, کلمہ تو پڑھوا دے, کسی کو وہاں پہ روکو نا, طالب علم کو, ان کو سمجھائے, ان کو تنخواہ مقرر کرو, ان کو سمجھائے تاکہ ان کے ساتھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو بتائے اسلام میں کیا ہے. نہیں ہو سکتا یہ, ناممکن ہے یہ, واللہ ممکن ہے, ہو بھی سکتے, اور یہی کرنا بھی یہی ہے, یہی صحیح طریقہ ہے دعوت کا. تبلیغ جماعت جاتی ہے, 20 لوگ جاتے ہیں, واپس 19 آتے ہیں, یا 20 پورے واپس آتے ہیں, ایک یونٹ ہیئر جاتا وہاں پہ اللہ کے لیے, مت جاؤ 40 دن کے لیے, 10 دن کے لیے جاؤ, 5 دن کے لیے جاؤ, جاؤ اگر چار مہینے کے لیے بھی جاتے ہو, یا ایک سال کے لیے جاتے ہو, وہاں پر کتنی پیچھے چھوڑ کے آتے ہو جو ان کو سمجھاتے رہے, کس کے حوالے کر کے آتے ہو؟ وہی ماحول, وہی شرک و بدعات اور خرافات, صرف دعوت دے کے کلمہ پڑھا کے واپس آ گئے ہو؟ نہیں نہیں, بعض ہمارے ساتھی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے, دیکھ بھال کے سامنے کام نہیں چلے گا. جیسے کہ ایک سسٹم ہے, وہاں پر بھی سسٹم بنائے, دعوت ہو, دعوت حق ہو, دیوبندیت کی دعوت نہ ہو, بریلویت کی دعوت نہ ہو, جہمیت مطردیت کی دعوت نہ ہو, دعوت ہو قرآن اور سنت کی طرف اور منہج سلف کی طرف, یہ دعوت حق ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں. دعوت اور تبلیغ عبادت ہے, اپنی مرضی نہیں چلتی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس خطبے میں, اور کئی مرتبہ پہلے بھی, کئی خطبات میں اور کئی دروس میں, جب عبادت کہا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اس کی مرضی سے کریں, اپنی مرضی نہیں چلے گی. اپنے راستے درست کریں, اپنی سمت سیدھی کریں, صراط مستقیم بالکل واضح ہے, اس پر چلنے والے بھی بالکل واضح ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام سر فہرست انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. اس کے علاوہ جو دو راستے ہیں, مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور گمراہ والین گمراہوں کا راستہ ہے, جو ان پر چلتے ہیں وہ صراط مستقیم سے بالکل دور ہیں. باقی سارے راستے چھوڑ دیں, صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اور ان کا مقام کتنا ہے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے, صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیاروں میں ہمیں بھی شامل کر دے. ہم اس لائق نہیں اور ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, جتنی بھی اعمال ہیں, اقوال ہیں, جتنی بھی شریعت کے حصے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ, جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاک جگہ پر اپنے اس پیارے گھر میں ہمیں جمع فرمائے ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.